الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون صدق الله العظيم
گزشتہ نشست میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی وہ حدیث مبارک جس کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کے تذکرے فرمائے ہیں کہ جو آخرت کے لحاظ سے بڑے سعادت مند ہوں گے کہ جس دن افراتفری کا عالم ہوگا ہر طرف خوف ہی خوف چھایا ہوا ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا میدان محشر برپا ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے سعادت مند بندے کہ جب دور دور تک سایہ کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سعادت مند بندوں کو بالخصوص سات قسم کے افراد کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ ان کو اللہ پاک اپنے خاص عرش کے رحمت والے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اللہ کے اس عرش کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا انہی سعادت مندوں کا تذکرہ چل رہا تھا جن میں سے دو کا تذکرہ تو آپ حضرات نے سماعت فرمایا اور باقی پانچ کا تذکرہ ابھی چل رہا ہے اور یہ سعادت مندی ایسی آسان ہے کہ ہم اور آپ بھی اگر شوق رکھتے ہوں سعادت مند بننے کا تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ان اعمال کو اپنا کر اپنے لیے عرش کے سایہ میں جگہ کے انتظامات کر سکتے ہیں کلی حدیث مبارک جو آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ سبعتن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ سات قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے رحمت بھرے سایہ یعنی عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان سات افراد کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ الامام العادل نیک اور عدل و انصاف قائم کرنے والا حکمران شاب نشأ فی عبادت اللہ دوسرے نمبر پر وہ نوجوان کہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے تیسرا وہ شخص رجل قلبه معلق فی المساجد ایسے افراد کے جن کے دل مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اپنی زندگیاں انہوں نے بتا دی اس حال میں کہ وہ نمازوں کے ایسے پابند تھے کہ ہر وقت ان کے دل مسجد میں لگے رہا کرتے تھے اور چوتھے وہ افراد کے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ایسے دو افراد کے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے اسی محبت کے ساتھ وہ جمع ہوتے تھے اور اسی محبت پر وہ بچھڑ جاتے تھے تو خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے محبت کرنے والے بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل ہیں اور پانچویں وہ افراد کہ جن میں سے کسی کو کسی حسن و جمال کی پیکر مالدار گھرانے کی کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس گناہ سے وہ رک گیا اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اور چھٹا وہ شخص رجل تصدق بصدقۃ فأخفى ایک آدمی نے صدقہ کیا اللہ کی رضا کے لیے کوئی مال خرچ کیا لیکن ایسا اس کو پوشیدہ رکھا کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا اس کو بائیں ہاتھ کو بھی اطلاع نہ ہو پائی کہ بظاہر کنایا ہے پوشیدگی کا اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کرنے کی بائیں ہاتھ کو اطلاع ہونا یہ ہاتھ کوئی الگ الگ دماغ نہیں رکھتے کہ دائیں ہاتھ کی سوچ الگ ہو بائیں ہاتھ کی سوچ الگ ہو جو انسان خرچ کر رہا ہے اس کے ہی دونوں ہاتھ ہیں لیکن اس خرچ کرنے والے نے اس قدر مخفی اور پوشیدگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کہ اس کے لیے آپ نے مبالغے کے طور پر یہ اشارہ فرمایا کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کی بائیں ہاتھ تک کوئی اطلاع نہ ہوئی تو دوسرے کو تو کہاں اطلاع ملتی. اور ساتواں وہ شخص کہ جس کو تنہائی میں اللہ یاد آیا, رجل ذکر اللہ خالیا, ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, ففاضت عیناه, اور اس کی آنکھوں نے آنسو بہا دیے, آنکھیں رو پڑی. تو یہ ساتوں قسم کے افراد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے خاص عرش کے سایہ میں ان کو جگہ ملے گی. اور جس کسی کو اللہ تعالیٰ اس قدر عزت افزائی عطا فرمائے, عرش کے سایہ میں جگہ دے دے, اور پھر بعد میں اس کے ساتھ حساب و کتاب کی رسوائی کے معاملے ہوں, پوری مخلوق کے سامنے اس کو شرمندگی کا سامنا کرایا جائے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو اس قدر اعزاز و اکرام سے نوازیں کہ اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے دیں, اور دوسری طرف اسی بندے کو ذلیل و خوار کریں, یہ ناممکنات میں سے. حضرات عارفین کاملین فرماتے ہیں کہ جس کسی کو عرش کا سایہ مل گیا تو اس کے لیے حساب و کتاب کا مرحلہ بھی آسان ہوگا. شروع مرحلے میں جب اللہ پاک عزت افزائی فرمائیں گے, اپنا مہمان بنائیں گے, اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے, آگے کے سارے مراحل بھی اس سے بڑھ کر عزت افزائی کے ہوں گے, سرخ روئی کے ہوں گے, کامیابی کے ہوں گے. تو یہ سات قسم کے اوصاف حمیدہ ہیں کہ جن کو اپنانا ہمارے بس میں ہے, کہ زندگی ایسی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک وصف بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو یقیناً بیڑا پار ہونے کا سامان ہے. پچھلے مضمون میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ پہلی چیز امام عادل یعنی نیک حکمران, جس طرح ایک شخص اس کو حکمرانی ملی اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن نبھاتا ہے, اپنے لیے عرش کے سایہ میں جگہ کرتا ہے, تو اسی طرح حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ ہر شخص کا اپنا ایک دائرہ اثر ہے, اس میں اس کا اقتدار چلتا ہے, گھر کے بڑے کا اپنے گھر کے اندر, باپ کا اپنی اولاد کے اوپر, اور اسی طرح شوہر کا بیوی پر اپنا ایک اثر رسوخ ہے, برادری اور کنبے اور خاندان کے بڑوں کا اپنے برادری کے اوپر ایک اثر رسوخ ہے. تو ہر شخص اپنے دائرے اثر کے اندر ایک صاحب اقتدار ہے, وہ بھی اگر اپنے اس زیر اثر اور ماتحت لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے معاملات کرے گا تو اللہ پاک اسے بھی عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور دوسرے نمبر پر وہ نوجوان کے جو اپنی جوانی کی حفاظت کرے, بھرپور طریقے سے وہ عبادت کرتے ہوئے اپنی جوانی کی پروان چڑھے اور اس کی جوانی کا اٹھان اللہ کی عبادت پر ہو, تو ایسا خوش نصیب نوجوان کہ جو جوانی کے 10-15-20 سال اللہ کی عبادت میں گزارتے ہوئے ادھیڑ عمر کے اندر قدم رکھے گا تو اللہ پاک ایسے نوجوان کو بھی کہ جو عبادت کرتے ہوئے, نماز روزہ کرتے ہوئے, اللہ کی یاد کرتے ہوئے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے پل بھر کے جوان ہوا, ایسے جوان کو اپنی جوانی کی حفاظت کا یہ انعام دیا جائے گا کہ اللہ پاک اسے بھی اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد, وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے. یہ بہت ہی زیادہ عملی زندگی میں آسان نسخہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑ لے, اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنا تعلق ایسا مضبوط اور مستحکم کر لے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو, دوسری کے بعد تیسری کا انتظار ہو, ایک دن گزرنے کے بعد دوسرے دن کی نمازوں کا انتظار ہو, اور نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد کا وہ بیتاب ہو اور مسجد کی طرف رواں دواں ہو, مسجد کو اپنا مسکن بنانے والا ہو, اپنا ٹھکانہ بنانے والا ہو, تو ایسی صفت کو اپنا کر اپنے لیے عرش کے سایہ کا انتظام کرنا نہایت آسان ہے. ظاہر ہے کہ 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا, اس کے پس منظر میں انسان سوچ لے کہ یہ 5 وقت کی حاضری میرے لیے عرش کے سایہ کا انتظام کر رہی ہے, تو انسان بہت ہی آسانی کے ساتھ 5 وقت مسجد میں حاضر ہو کر اپنے لیے عرش میں سایہ کا انتظام کر سکتا ہے. آج تو زندگی ہے, اللہ پاک نے موقع عطا فرمائے ہیں, ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں قسم کے مواقع عطا فرمائے ہیں. سعادت مند بننے کے لیے, نیک بننے کے لیے, اللہ کا دوست بننے کے لیے, اللہ کا مخصوص بننے کے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنے لیے کامیابی کے چناؤ کر لے اور ان طریقوں کو اپنا لے کہ جن کے ذریعے سے اس کی دنیا بھی سنور جائے, آخرت بھی اس کی سنور جائے. یہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے آخرت کی ہولناکیوں میں انسان کے لیے ٹھنڈک کے انتظام کیے, پر امن رہنے کا انتظام کیے وہ دن کے وہاں کی ہولناکی کا انسان تصور نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر. تو ان اعمال کو اپنانے والا اس ہولناکی والے دن کے اندر پر امن بن جائے گا. تو دنیا کی ہولناکیوں سے بچنا تو اور بھی زیادہ آسان ہے کہ جو بھی ان اوصاف کو اپنائے گا تو اللہ پاک دنیا میں بھی اس کو تمام کے تمام مصائب اور آلام سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے، تکالیف سے، یہاں بھی اس کو ایسا ہی پر امن رکھیں گے جس طرح آخرت میں میدان محشر کی ہولناکیوں سے اس کو امن عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ عبادات کے اندر اللہ پاک نے ایسا نور رکھا ہے کہ وہ نورانیت دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے، آخرت کے اندر تو اس کے ثمرات ہیں ہی یقینی. بہت سے لوگ بے چین، بے تاب، پریشان، حیران، پریشان، سرگردان دکھائی دیتے ہیں. اگر ان اوصاف کو اپنایا جائے، عبادت گزاری کو اپنا شعار بنا لیا جائے، اور بالخصوص یہ سات قسم کی چیزیں جن کو اس حدیث مبارک میں یکجا طور پر بیان فرمایا، اگر ان کو کوشش کر کے اپنا لیا جائے تو یقیناً مومن مسلمان جو دنیا میں بھی ان سات و اوصاف کو اپنے اندر سمانے والا ہو تو دنیا ہی کے اندر وہ ایسی راحت اور سکون اور آرام پاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کو وہ چین اور سکون اور وہ خوشی اور راحت عطا فرماتے ہیں کہ جیتے جی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت میں بھی اللہ تعالی مجھے امن عطا فرما دیں گے. اس لحاظ سے فرمایا کہ دوسرا وہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے، مسجد کے ساتھ جڑا رہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کے دل میں نمازوں کی اہمیت ہو، نمازوں کی عظمت ہو، اور وہ نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کرنے والا ہو کہ ہر نماز کو مسجد میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی اس بندوں کی جماعت کے ساتھ مل کر ادا کرنے والا ہو کہ جس جماعت کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں اور بہت سے گناہگار بندے بھی ہوتے ہیں. پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ بسا اوقات اللہ کے نیک بندوں کی برکت سے سب کو نواز دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات اس جماعت کے اندر کوئی ایسا گناہگار بندہ ایسے گناہ کر کے آتا ہے کہ جس کے دل میں ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو بسا اوقات اس گناہگار کی ندامت کی وجہ سے بھی پورے مجمع پر اللہ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے. تو جب بڑا مجمع ہوگا، سارے مومن مسلمان آپس میں مل کر نماز کی ادائیگی کریں گے اور نماز کا اہتمام کے ساتھ مسجد میں پہنچ کر انسان جب پڑھنے کا عادی بنے گا تو یقیناً اس کا دل پھر مسجد کے ساتھ جڑا رہے گا. اس کی مثال جمعہ میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ جب انسان حرم محترم، کعبہ مشرفہ یا مسجد نبوی میں موجود ہوتا ہے تو وہاں بہت ہی زیادہ انسان کے اوپر عبادت کا غلبہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہاں صرف اور صرف انسان عبادت ہی کے لیے جاتا ہے، تو شب و روز اس کے عبادت میں گزرتے ہیں اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری حرم محترم، کعبہ مشرفہ اور مسجد نبوی کی ایک نماز بھی چھوٹنے نہ پائے. بالخصوص مسجد نبوی کی نمازوں کے اندر جو ایک ہفتہ وہاں قیام ہوتا ہے تو 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ سب مل کر پڑھتے ہیں، ادائیگی کرتے ہیں، تو وہاں تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ ایک ایک نماز کی انسان ایسی فکر رکھتا ہے کہ وہ سوتے ہوئے بھی فکر مند رہتا ہے کہ وقت سے میری آنکھ کھل جائے، کوئی بھی نماز میری تکبیر اولیٰ اس کی فوت ہونے نہ پائے. تو یہی حال انسان کا اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب اس کے دل میں اللہ کی یہ عبادت ایسا گھر کر جائے، اس کی عظمت اور اہمیت ایسی بیٹھ جائے تو پھر انسان روئے زمین کے کسی بھی چپے میں بستا ہو جب نماز کا وقت آتا ہے بیتاب اور بے چین ہو جاتا ہے اور اس کا رخ فوراً مسجد کی طرف ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو مسجد سے جوڑنے والا، اپنا تعلق نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بنانے والا، اپنی دوستی کو مضبوط کرنے والا آخرت میں عرش کے سایوں کے نیچے اللہ کے لیے اللہ کی سایہ کے اندر جگہ پانے کے انتظامات کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جب وفات پائی کسی نے بعد میں خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ نجات تو ہو گئی. تعجب اس بات پر ہے کہ میرا جو پڑوسی لوہار ہے وہ تو درجے اور رتبے اور مقام میں مجھ سے بھی بلندی لے گیا، مجھ سے بھی بازی لے گیا، اس کا جنت کے اندر درجہ، رتبہ اور مقام مجھ سے بھی بلند و بالا ہے. تو یہ چیز جب آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا تو جن بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا ان کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت تو ولی یہ کامل سے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری اور پڑوسی جو لوہار تھا آپ فرما رہے ہیں کہ اس نے تو مجھ سے بھی زیادہ درجہ حاصل کیا، اللہ کے مجھ سے بھی زیادہ رتبہ اور مقام پا لیا. جستجو ہوئی وہ حضرت عبداللہ کے مکان پر پہنچے اور ان کے پڑوسی جو لوہار وہ بھی انتقال کر چکے تھے، ان کی اہلیہ سے معلومات حاصل کی اور ان کے شوہر کے اعمال اور معمولات دریافت کیے کہ آپ کے شوہر کے کیا معمولات. تو انہوں نے کہا کہ تھا تو وہ لوہار سارا دن لوہائی کوٹتا تھا اور رات کو جب تھکا ماندہ بستر پر آتا تو اپنی ایک حسرت کا اظہار کرتا تھا کہ کاش میرے پاس بھی کسب معاش کے اسباب ہوتے، میں بھی مالدار ہوتا، دولت کے ریل پیل ہوتی، فراوانی ہوتی، تو میں بھی اپنے پڑوسی حضرت عبداللہ ابن مبارک کی طرح رات رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرتا اور اپنے اللہ کو منانے میں ساری رات گزار دیتا. لیکن کیا کرو، سارا دن کا تھکا ماندہ ایسا ہوتا ہوں کہ رات کو جاگنے کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن یہ حسرت وہ ضرور کرتا تھا کہ کاش میرے پاس بھی گزر بسر کے اسباب ہوتے، مال و دولت ہوتا، پروانی ہوتی، تو میں بھی اپنے پڑوسی کی طرح عبادت کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات بھر کھڑے ہو کے اس کو منانے میں لگا رہتا. اور دوسری اس نے یہ بات بتائی، اس کا یہ معمول تھا کہ جب وہ اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہوتا تو اس وقت اس کا یہ حال ہوتا تھا کہ اگر لوہا کوٹتے وقت ہتھوڑا اٹھا لیا اور لوہا کاٹنے کے لیے یا لوہے کو موڑنے کے لیے کسی بھی کام کے لیے لوہا ہتھوڑا اٹھا چکا اور وہ سر کے اوپر ہے اور کان میں مؤذن کی اذان پڑ گئی، تو کہنے لگی کہ اس وقت وہ پھر اس ہتھوڑے کو اسی جگہ چھوڑ کے فوراً اٹھ کھڑا ہوتا تھا، اس میں پھر اتنی تاخیر بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس ہتھوڑے کو واپس لا کے اس لوہے پر کوٹ دے. اتنا زیادہ اس کے دل میں نماز کا اہتمام تھا اور اہمیت تھی کہ جب مؤذن کی اذان کان میں پڑ گئی اب مجال نہیں کہ وہ کام کو جاری رکھے، فوراً اپنا کام کاج چھوڑ کے فوراً مسجد کا رخ کیا کرتا تھا. تو یہ دونوں چیزیں ایسی نظر آئی ہیں جن کو اللہ پاک نے خواب کے ذریعے حضرت عبداللہ نے مبارک کے ذریعے سے اس راز کو فاش کرایا اور پھر معلومات کے ذریعے سے یہ دو اچھے اوصاف سامنے آئے کہ بعض دفعہ انسان کسی نیکی کا بڑے دل کے جذبوں کے ساتھ خواہش کرتا ہے، حسرت کرتا ہے، انمان رکھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بھی بڑی قدر و منزلت ہے، اور بعض دفعہ بندے کے دل میں عبادت اور نماز کی اور اللہ کی بندگی کی ایسی اہمیت ہو کہ کام ابھی ادھورا ہے اور اس لوہار کی طرح کہ ہتھوڑا اٹھا چکا ہے صرف مارنا باقی ہے، لیکن مؤذن کی اللہ اکبر کی آواز کان میں پڑی، وہی ہتھوڑا پھینکا اور فوراً اللہ کی عبادت کے لیے چل کھڑا ہوا. تو یہی دونوں عمل بظاہر ایسے دکھائی دیتے ہیں جن کی بدولت اللہ پاک نے اس کی اس سچی حسرت کو حقیقت میں تبدیل کر دیا، اپنی وہ محبت عطا فرمائی اور اس لوہار کو وہ درجہ اور رتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے بھی بلند و بالا تھا. تو یہ چیز بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جب بندے کا دل اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، تو پھر اس تعلق کا اظہار مسجد کے تعلق کے ساتھ ہوا کرتا ہے. مسجد جس کے بارے میں قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ تمام کی تمام مساجد جو مسجد کی جمع ہے، یہ تمام کی تمام مساجد للہ، اللہ ہی کی یاد کے لیے ہے کہ یہاں پر بندہ پہنچ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، ایک یسوعی کا ماحول ہے جس ماحول میں وہ پہنچ کے روح زمین کے سب سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس خطے میں پہنچ چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر بقاع الارض مساجدها، روئے زمین کے ٹکڑوں میں، روئے زمین کے خطوں میں سب سے زیادہ مقدس اور محترم اور سب سے زیادہ پاکیزہ اور بہترین خطے وہ روئے زمین کے ٹکڑے ہیں جن پر مساجد آباد ہیں. یہ مساجد آسمان کے فرشتوں کو زمین پر ایسی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ بقائے نور ہیں، یہ نور کے خطے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جس طرح بارش برس رہی ہو اور ایک طرف خشکی ہو جہاں بارش نہ ہو رہی ہو، خشکی میں رہنے والا اس بادل کے نیچے آ جائے تو وہ بھی تر بتر ہو جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے، وہ بھی پورا اس بارش سے فیضیاب ہو جاتا ہے. تو یہ خطے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی رحمت کی بارشیں برستی ہیں. بقائے نور ہیں کہ یہاں پر آنے والے سارے کے سارے اہل اسلام ہوتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور سب کے سب آنے والے پاک و صاف ہوتے ہیں کہ جن کے بدن بھی پاک، لباس پوشاک بھی پاک، جن کی نیتیں بھی پاک اور جن کے اعمال بھی پاک کہ یہاں آنے کے بعد انسان نیکی ہی نیکی کرتا ہے. یہ پاکیزہ لوگوں کے لیے اللہ پاک نے پاکیزہ خطے چنے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مساجد اللہ ہی کی یاد کے لیے ہیں. جو بھی بندہ آتا ہے مبارک خطوں کے اندر گویا کہ وہ رحمت کی برسنے والی بارش کے اندر آ گیا, اب اس کے لیے دھلائی صفائی کے انتظامات اور نور کی بارش کے اندر وہ منور ہونے کے انتظامات. یہی تو وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی, آ کے جیسے ہی آپ نے قیام فرمایا قبا کی بستی میں سب سے پہلے وہاں جو عمل کیا گیا مسجد کی بنیاد رکھی گئی. آج بھی وہ مسجد قبا کے نام سے آب و تاب کے ساتھ, چمک دمک کے ساتھ, صدا بہار, مذہب اسلام کی ایک شاہکار بنی ہوئی مدینہ طیبہ کے اندر سجی بنی تیار ہے. یہ وہ مبارک مسجد جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتار دیا, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی, احق ان تقوم فیہ, وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں. ہر ہفتے یعنی جمعہ گزرنے کے بعد ہفتے کے دن صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ آپ اپنی مسجد سے پیدل مسجد قبا جایا کرتے تھے, وہاں دو رکعت نفل ادا فرما کر واپس تشریف لاتے تھے. فرمایا کہ جو بھی اپنے گھر سے پاک و صاف ہو کے چلے مسجد قبا پہنچے اور دو رکعت نفل پڑھے, اللہ پاک کامل اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو وہ سب سے پہلا عمل کہ ابھی مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوئے, قبا کی بستی میں قیام فرمایا, سب سے پہلے وہاں پر تقوی کے اوپر بنیاد رکھی ایک مسجد کی جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتارا. آج بھی اسی مسجد قبا کی محراب کے اوپر یہ آیت ایسی چمکتی دمکتی لکھی ہوئی ہے جس طرح دلہن کے پیشانی کے اوپر جھومر چمکتا ہے, یہ آیت اسی مسجد کے بارے میں جو اتری آج بھی اس مسجد کے محراب کے اوپر بڑی خوبصورتی سے لکھی ہوئی ہے, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. تو مسجد کی بنیاد یہ سب سے پہلا وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نے اسلام کے پھیلاؤ کے سامان فرمائے, اور پھر آگے بڑھ کر جب آپ مدینہ طیبہ کی بستی میں پہنچے تو وہاں پر بھی سب سے پہلے جو انتظام کیا گیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا انتظام ہوا. اور یہ وہ مبارک مسجد ہے کہ جس میں خود بنفس نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے, گارا بھر رہے تھے, اور بنفس نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر فرما رہے تھے. تو یہ مسجد کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتی, یہ وہ بقائے نور ہیں. جس طرح بیت اللہ شریف کو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کروایا اور اس کو مرکز تجلیات بنایا, یہ مرکز ہے روح زمین کی تمام مساجد کا, اور پھر تمام کے تمام مساجد اس کی شاخیں ہیں. ہر کس و ناقص تو بیت اللہ شریف نہیں پہنچ سکتا تھا, اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے ایسے انتظامات فرمائے, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, مسلمانوں کے معاشرے میں ان کی آبادیوں میں ایسے ایسے گھر تیار کروا دیے کہ وہاں صبح و شام اللہ کی یاد اور اللہ کی کبریائی کی صدایں بلند کی جاتی ہیں, مؤذن پانچ وقت نعرے لگاتا ہے, بلندی شان بیان کرتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے, توحید کے رسالت کے گن گاتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے, کامیابی کی طرف بلاتا ہے, اور لوگ وہاں یکجا ہو کر اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی عبادت انجام دیتے ہیں. اللہ اکبر کے ساتھ نماز کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے, عظمت والا, کبریائی والا, بادشاہوں کا بادشاہ, احکم الحاکمین, اور یہ پوری کی پوری عبادت سارے کے سارے صف بستہ کھڑے ہو کر دس بستہ اللہ کے سامنے ایک عبادت انجام دیتے ہیں. اس میں اللہ کے لیے حمد و ثنا بھی ہے, تکبیر بھی ہے, تسبیح بھی ہے, تلاوت کلام پاک بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے, قیام بھی ہے, بیٹھنا بھی ہے, ہر طرح کی عبادت اللہ پاک نے اس میں جمع فرما دی. سب مسلمان وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک نے چپے چپے پر ایسے انتظامات فرما دیے کہ جہاں بقائے نور ہوں گے وہاں سارے مسلمان جمع ہو کر اپنے لیے نور کے انتظامات کریں گے. اس مسجد کی تعظیم اللہ پاک کی تعظیم ہے, جس نے مسجد کا احترام کیا اس نے اللہ کا احترام کیا, کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں. جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو یہ بھی بیوت اللہ ہیں کہ جو اللہ کے گھر ہیں, جن کو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے منتخب فرمائے. اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ کے گھر کی عظمت ہوگی. یہی تو وجہ ہے کہ وہ خاتون کہ جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی, صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی, جب انتقال کر گئی, جن کا نام نامی اس میں گرامی, جو حبشی النسل تھی, سیاہ فام تھی, جن کا مبارک نام تھا ام محجن, رات کو انتقال ہوا, صحابہ نے رات و رات تجہیز و تکفین کر کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. مناسب نہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ڈالا جائے کہ آپ کے آرام کے اندر ہم آپ کو دستک دیں اور آپ کو بلائیں جنازے کے لیے. مناسب معلوم نہ ہوا, خود ہی تجہیز و تکفین کا عمل انجام دے دیا. صبح جب آپ کو اطلاع ہوئی, آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہ بلایا کہ میں آتا خود جنازہ پڑھاتا. فرمایا کہ چلو مجھے ان کی قبر پر لے چلو. صحابہ اکرام حضرت ام محجن کی قبر پر لے کے نشاندہی کی کہ یہ ہے ان کی قبر. آپ نے وہاں پر صحابہ کو صف بنا کے کھڑا کیا اور ان کی قبر پر بھی آپ نے نماز جنازہ پڑھی. آپ کا کسی میت پر جنازے کی نماز کا پڑھ دینا ہی اس کی مغفرت کے لیے کافی ہوا کرتا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بھی جنازہ پڑھا دیا, اسی امید پر کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ منافقین پرلے درجے کے کفار ہیں, آئندہ کوئی بھی منافق انتقال کرے گا تو لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. کبھی بھی آپ کسی بھی منافق کا جنازہ نہ پڑھیں. اوپر سے دھوکے بازی کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان کے دل میں کفر کوٹ کے بھرا ہوا ہے. تو آپ نے حضرت ام محجن جو خادمہ تھی, جھاڑو پوچھا کرنے والی تھی آپ کی مسجد کی, ان کی قبر پر صحابہ کو کھڑا کر کے جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد مخاطب ہو کے فرمایا اے ام محجن, تم نے اپنی زندگی کے کون سے عمل کو اللہ کے یہاں زیادہ بہتر پایا کہ جو تمہاری نجات کے لیے کارآمد ثابت ہوا ہو؟ وہاں سے جواب ملا ہوگا, صحابہ نے تو نہیں سنا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں نے سنا. آپ نے فرمایا کہ ام محجن کہہ رہی ہے مسجد کی صفائی کا عمل کام آ گیا. مسجد میں جھاڑو پوچھا لگایا کرتی تھی, اللہ کے گھر کی خدمت میں لگی ہوئی تھی, بظاہر کتنا معمولی سا عمل ہے صفائی ستھرائی کرنا, جھاڑو لگانا. اس زمانے کی مسجد بھی مٹی کا فرش ہوا کرتا تھا اور اس کے اوپر باریک باریک سنگریزے بچھا دیے جاتے تھے تاکہ اس میں کچھ پختگی آ جائے, اس میں ہلکا چھڑکاؤ کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ مٹی سخت ہو جائے. جب بارش ہوتی کھجور کے پتوں کا بنا ہوا چھپر جو بطور چھت کے تھا پانی چھن چھن کے نیچے گرتا اور پوری مسجد نبوی کا فرش کیچڑ بن جاتا. یہی تو وجہ ہے کہ ایک صحابی نے جو رمضان المبارک میں شب قدر کی روایت کو نقل کیا, فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں بارش برسی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر مٹی کا گارا لگے ہوئے دیکھا کہ جب آپ نے سجدہ کیا تھا تو بارش کی وجہ سے وہ مٹی نرم ہو چکی تھی اور وہ پیشانی کے اوپر مٹی کے اثرات آپ کے چہرے پر نمایاں. تو وہ مسجد کی خدمت کرنے والی خاتون انہوں نے جواب دیا کہ مسجد کی خدمت کام آ گئی. تو یہ مساجد اللہ کی کبریائی کی اور عظمت شان کی نشانیاں ہیں, شاعر اسلام ہے کہ جہاں کہیں مساجد ہوں گی یہ علن اعلان اور بالخصوص مسجد کے ساتھ مینار کا ہونا یہ شاعر اسلام میں سے ہے, اسلام کی ان کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ہے کہ جن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے, یہ آبادی مسلمانوں کی ہے, یہاں مسلمان قوم بستی ہے کہ جنہوں نے اپنا عبادت خانہ مسجد کی شکل میں بنایا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک مینارہ بھی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. مسجد کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تو مسجد جایا کرو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد ادا کر لیا کرو, یہ اس مسجد کے لیے تحفہ تحفہ ہے. جس طرح کوئی انسان مہمان بن کے کسی عزیز اور اقارب کے یہاں جاتا ہے, کسی دوست کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جانے سے بہتر اچھا یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی پھل فروٹ کوئی تحفے تحائف کوئی مٹھائی کوئی بھی مناسبت سے اس کے مزاج کے حساب سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے تو بہت زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے. کہتا ہے کہ آپ کا آنا ہی کافی چاہے جائے کہ آپ اپنے ساتھ یہ پھل فروٹ لے آئے اور موسم کے حساب سے جو موسم چل رہا تو وہ چیز لے آئے. تو فرمایا کہ یہ مسجد کا تحفہ ہے کہ جب انسان مسجد میں جائے مکروہ وقت نہ ہو تو فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لے, یہ مسجد کے لیے تحفہ ہے. اپنا مسجد کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا جائے ایسا رابطہ جوڑا جائے کہ مسجد کو بھی پتا ہو کہ میرا مہمان آنے والا ہے اور مہمان آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ صاف ستھرا ہو کر پاک و صاف ہو کے اللہ کی رضا کی نیت لے کر آئے اور ایسا پاکیزہ بن کر آئے کہ مسجد کو اپنا گھر سمجھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر غلام خریدا تو ایک دوسرے صحابی حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی. آپ نے سوچا کہ یہ سہولت کے لیے غلام خرید بیٹھے تو ایک خط لکھا اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ زجر توبیخ کی اور ان کو یاد دہانی کرائی آخرت کی اور کہا کہ دنیا کی سہولتوں کو چھوڑو آخرت کی تیاری کو پکڑو. اسی میں ایک جملہ یہ بھی تھا فرمایا کہ بیت اللہ کے گھر کو اپنا گھر بناؤ, اللہ کے گھر مسجد کو اپنا گھر بناؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسجدیں متقیوں کا گھر ہوا کرتی ہیں, کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے متقی حضرات ہوا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ متقی لوگوں کے لیے مسجدیں وہ ان کا گھر ہوا کرتی ہیں, کہ وہ لوگ اپنے زیادہ اوقات اللہ کے گھروں میں گزارتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں کے اندر اپنا وقت گزارنے والے ہیں متقی لوگ, کہ جن کے لیے مسجد ان کا گھر ہوا کرتی ہے, قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں کے لیے پل صراط سے راحت اور آرام کے ساتھ, تیزی اور سہولت کے ساتھ, اور جہنم سے بچاتے ہوئے جنت ان کا ٹھکانہ بناتے ہوئے اللہ پاک ان کے ضامن بن جاتے ہیں. کہ جو لوگ متقی ہیں مسجد کو اپنا گھر بنانے والے ہیں اور مسجد کے اندر ان کا دل لگتا ہے مسجدوں کو آ کر آباد کرتے ہیں, تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پل صراط راحت اور سکون اور آرام کے ساتھ عبور کرنا آسان فرمانے کے لیے ضامن بن جاتے ہیں, ذمہ داری لے لیتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کی بقدر کوئی تیزی کے ساتھ گزرے گا, کوئی درمیانی چال گزرے گا, کوئی مریل چال گزرے گا, کوئی کٹ کٹ کے گرے گا. دنیا کے اندر جس نے جس طرح نیکیاں کی اعمال کیے جیسی تیاری کی اسی روانی کے ساتھ اسی لحاظ سے وہاں پل صراط کو عبور کرے گا. بعضوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے, جس طرح بجلی چمکتی ہے آسمان پر بادل گرجتے ہیں, ایک کڑک نظر آتی ہے اور ایک لہر نظر آتی ہے جو لمحے بھر میں یہاں سے وہاں گزر جاتی ہے. اللہ پاک اپنے گھروں کو آباد کرنے والوں کے لیے ضامن بن رہے ہیں کہ پل صراط سے راحت اور سکون اور آرام کے ساتھ گزاریں گے. یہ بہت ہی مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوگا, سننا تو آسان ہے لیکن گزرنا مشکل ہے. وہاں پر کلیجے منہ کو آتے ہوں گے, آنکھیں پھٹتی ہوں گی, انسان کا دل پھٹ رہا ہوگا کہ یہ مرحلہ سامنے آ گیا, دیکھتی ہوئی جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ایک پل قائم ہوگا, وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر کسی کو اس پہ سے گزرنا ہے. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا, یہ آپ کے رب نے اپنے لیے فیصلہ پکا کر لیا. مومن ہو یا کافر ہو, نیک ہو یا بد ہو, دوست ہو یا دشمن ہو, ہر کسی کو اس پل صراط کے پل صراط کو عبور کرنا ہوگا. بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا, دنیا میں جس کسی نے محنت کی ہوگی, جدوجہد کی ہوگی, تیاریاں کی ہوں گی, اسی تیاری میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ جو مسجد کو اپنا گھر بنانے والے, مسجد کی آبادی کا حصہ بننے والے, اپنی عبادت کے ذریعے سے مسجدوں کو رونق بخشنے والے, ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ متقی لوگ ان کے لیے مسجدیں ان کا گھر ہوا کرتی ہیں, اللہ پاک ان کے لیے ضامن ہیں, ذمہ دار ہیں کہ پل صراط سے ان کے لیے گزرنا آسان فرمائیں گے, دوزخ کی ہلاکت سے ان کو بچائیں گے, جنت جو مقام رضا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ پاک ان کے لیے بنا کر اللہ تعالیٰ ان کے ضامن بن جاتے ہیں. دوزخ کی آگ سے بچاؤ مل جائے, جنت ٹھکانہ ہو جائے اور پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے, اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی. پرانے زمانے کا واقعہ ہمارے استاد محترم سنایا کرتے تھے کہ گاؤں کے چودھری تھے جو طلبہ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. طلبہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں, بسا اوقات یہ کسی کو دوسرے تیسرے ناموں سے یاد کرتے ہیں. تو انہوں نے ان چودھری صاحب کا جو صبح و شام کھانے پینے کا طلبہ کے لیے انتظام کرتے تھے نام رکھ دیا تھا بیل. چودھری صاحب کو بیل کہا کرتے تھے. تو مدرسہ سناٹے کے اندر ہوتا تھا, بجلی کا دور نہ تھا, تو ایک مرتبہ کھانا لانے میں تاخیر ہو گئی. طلبہ کمرے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ آنے ہمارا بیگ کھانا نہیں لایا. چودھری صاحب اتفاق سے پہنچ گئے, کھڑکی کے پاس سے گزر رہے تھے, آواز کان میں پڑی, کیا کہہ رہے ہیں, آج ہمارا بیل ہمارے لیے کھانا نہیں لایا, مجھے بیل کہتے ہیں یہ لوگ. دل بڑا خراب ہوا. کئی سال پرانی بات ہے, جب میں حبیبی مسجد میں تراویح پڑھایا کرتا تھا تو رمضان مبارک میں دور کے لیے نعمانی مسجد میں ہمارا ایک وہاں سماعت کرنے والا طالب علم تھا, تو میں دور کے لیے زہر بعد اس کے پاس جاتا تھا, میں اس کو سناتا, وہ مجھ کو سناتا. آخری عشرہ جب آیا اعتکاف کے لیے چادریں بن رہی تھیں, تو ایک چادر بنتے بنتے اس لڑکے نے, تو بے تکلفی ہو چکی تھی رمضان میں, ہم ایک دوسرے کو سناتے تھے, دوستی ہو گئی تھی, تو مجھ سے کہنے لگا یہ بھینس منزل ہے. میں حیران ہو گیا, بھینس منزل مسجد میں اس کا کیا کام؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو ایک بزرگ ہستی تھے بڑے نیک اللہ والے اور سفید ریش یہاں بھی آیا کرتے تھے, نعمانیہ کے قریب ان کا قیام تھا, تو وہ کہنے لگا طلبہ نے ان کا نام بھینس رکھا ہوا ہے, الامان والحفیظ. بس یہ بعض دفعہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یا سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ طالب علم اپنے حساب سے بعض دفعہ کچھ بگاڑ کر دیتے ہیں, اگرچہ وہ اخلاقی لحاظ سے بہت گراؤ کی بات ہے, لیکن وہ مجھے بتانے لگا, وہ صاحب بھی موجود تھے, کہا کہ یہ جو ہے ان کو طلبہ بھینس بولتے ہیں, یہ ان کا اعتکاف کا حجرہ بننا ہے, اس کا نام طلبہ نے بھینس منزل رکھا ہے. اسی قسم کے کچھ چلبلے طلبہ ہوں گے جنہوں نے ان کا نام بیل رکھ دیا تھا, تو کہا کہ آج ہمارا بیل کھانا نہیں لایا. یہ بات جب چودھری صاحب کے کان میں پڑی تو بڑے ناراض ہوئے کہ مجھے بیل بولتے ہیں عزت دینے کے بجائے. طلبہ کے پاس آئے اور ان سے جھگڑا کیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, ایک تو کھانا بھی کھاتے ہو پسے غراتے ہو. کہا کہ آج کے بعد تمہارے لیے کھانے کا انتظام بند, تم جانا تمہارا کھانا جانے. ناراض ہو گئے اور کھانا پینا بند کر دیا. کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ پاک نے اس کال خیر کو جاری کرانے کے لیے ایسا عجیب و غریب عنوان اختیار فرمایا کہ ان صاحب کو اللہ پاک نے خواب دکھایا. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے, وہی افراتفری کے سارے مناظر ہیں جو سنا کرتے تھے, ہولناکی کی تباہ کاری کے سارے مناظر ہیں, ہوتے ہوتے وہ منظر بھی دیکھا کہ پل صراط قائم, اور اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب چودھری صاحب کو پل صراط سے گزرنے کا وقت آیا تو حیران پریشان کھڑے ہوئے کہ کس طرح سے اس باریک پل کو پار کرو. کھڑے ہوئے تھے حیرانی کے عالم میں کہ دیکھتے کیا ہے کہ وہی طلبہ جن کے لیے کھانا لایا کرتے تھے بھاگتے دوڑتے آئے, اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے پل پار کر گئے. یہ حیران کھڑے دیکھتے رہ گئے کہ میں تو ان کی خدمت کیا کرتا تھا, لیکن آج یہ انہوں نے ان کی نظر مجھ پر نہ پڑی, مجھ کو نہ پہچانا, اور یہ تیزی کے ساتھ گزر گئے. اتنے میں جب یہ آگے گزر رہے تھے ایک طالب علم کی نظر ان پر پڑ گئی اور اس نے کہا ارے اپنا بیل تو پیچھے رہ گیا, اور یہ کہہ کر وہ واپس پلٹے اور آئے اور ان کا بھی ہاتھ پکڑا اور ساتھ میں کھینچ کے اپنے ساتھ دوڑاتے ہوئے لے گئے. یہ خواب جو ان کو رات کو نظر آیا, صبح ہی اٹھے اور فوراً دوڑے اور آ کر طلبہ سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کے لیے کھانا بند کر دیا, آئندہ آپ مجھے بیل کہو, گدھا کہو, کچھ بھی کہو, یہ خدمت میری جاری رہے گی. مرض یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتے ہیں آخرت کے معاملات کو آسان فرمانے کے لیے, دنیا کے اندر کوئی بھی عمل بندے کا ایسا قبول فرما لیتے ہیں کہ بندے کے لیے آخرت میں وہ مراحل آسان ہو جائیں گے. ایک لطیفہ بھی پیش آیا, ہمارے ساتھ ایک استاد پڑھاتے ہیں, ان کا ایک ساتھی تھا, نیا نیا تبلیغ میں لگا تھا, تو بیان جس طرح سنتے ہیں ساتھی پھر وہ اس بیان کی دہرائی ہوتی ہے, تو اسی طرح سنا وہ بیان, وہ کھڑا ہوا تعلیم کر رہا تھا, اسی دوران وہ کہنے لگا کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا, اچھائیاں کرے گا, دنیا میں اللہ کی بات مان کے چلے گا, اس طرح سے بلی کی طرح گزر جائے گا. دو تین دفعہ اس نے یہ بات کہی, بعد میں وہ استاد جب فارغ ہونے کا تو نے کیا کہا, کہا کہ وہ اس طرح سے بلی کی طرح گزر جائے گا. بلی کی طرح کہا, میں نے اپنے بڑوں سے ہی سنا ہے, بزرگوں سے سنا ہے کہ جو بھی دنیا میں نیکی کرے گا, اچھائیاں کرے گا, اعمال صالحہ کرے گا, اس طرح سے بلی کی طرح گزر جائے گا. انہوں نے کہا رہے خدا کے بندے بلی نہیں بجلی, سننے میں مغالطہ ہو گیا, بجلی کو بلی سمجھا اور وہ تعلیم کے دوران ساتھیوں کے سامنے کہہ رہا تھا بلی کی طرح گزر جائے گا. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وہ ہولناک مناظر آنے والے ہیں, ان مناظر کے لیے اللہ پاک نے بعض اعمال میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ معاملات ان کی ہولناکیاں آسان ہو جاتی ہیں. تو انہی میں سے ایک عمل یہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ضامن ہو جائیں گے پل صراط سے ان کو راحت اور سکون اور آرام کے ساتھ گزارنے کے, جہنم کی ہولناکی سے بچانے کے, جنت جو اللہ کا مقام رضا ہے اس کا ٹھکانہ بنانے کے اللہ تعالیٰ ضامن بن جاتے ہیں. تو یہ خط حضرت ابو داؤد نے حضرت سلمان فارسی کو لمبا خط لکھا تھا, اسی کے درمیان میں یہ بھی جملہ استعمال کیا کہ مسجد کو اپنا گھر بناؤ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی متقی لوگ ہوتے ہیں مسجدیں ان کا گھر ہوا کرتی ہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوا کرتے ہیں. مرد حضرات مسجدوں کو آباد کرنے والے اور خواتین اپنے گھروں کو آباد کرنے والی. خواتین کے لیے اللہ پاک نے تمام کے تمام وہی انتظامات رکھے جو مردوں کے لیے رکھے, لیکن ان کے لیے اللہ پاک نے گھر کو ہی وہ جنت بنا دیا کہ اگر خاتون خانہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے والی ہو, صحیح نشو نما کرنے والی ہو, اس کی مذہبی اصولوں پر تربیت کر کے صحیح سوچ بنانے والی ہو, دین اسلام کی بنیادیں مضبوط کرنے والی ہو, پنج وقتہ نمازی ہو, اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو, شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو. پہلے بھی آپ یہ مبارک حدیث سن چکے, فرمایا کہ وہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اس کے لیے اللہ پاک نے گھر ہی کو مسجد بنایا. گھر کے اندر وہ مسجد کو اپنی آباد کرنے والی ہو کہ اول وقت کے اندر نماز پڑھ کر اپنے گھر کو رونق بخشنے والی. تو جس طرح یہ مساجد آسمان کے فرشتوں کی نگاہوں میں ٹمٹماتی ہیں, چمکتی ہیں, دمکتی ہیں کنکنوں کی طرح, ستاروں کی طرح, تو جن گھروں کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ گھر بھی اسی طرح چمکتے اور دمکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تو صحابہ کا معمول یہ تھا کہ سنت اور نوافل اپنے گھروں میں پڑھتے تھے, فرائض مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے. اب دور چونکہ بہت گزر چکا ہے اور فتنوں کا دور ہے, غفلت کا دور ہے, سستی اور کاہلی کا دور ہے, گانے بجانے کا دور ہے, تصویروں کا دور ہے, اس لحاظ سے وہ پاکیزہ ماحول جو مسجد کا ہے وہ ماحول گھر میں دستیاب نہیں ہو پاتا الا ماشاء اللہ. اہتمام ہو تو ہر دور کے اندر پاکیزہ گھر ایسے صاف ستھرے نظر آتے ہیں, لگتا ہے جیسے مسجد, پھر اس میں کوئی ٹی وی نہیں, گانا بجانا نہیں, کوئی لایانی تصویر نہیں, کوئی فضول سماعت کی چیزیں نہیں, کوئی الٹی چیزیں نہیں. تو اگر تو گھر کے اندر پاکیزہ ماحول ہو تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان بھی سنتیں نوافل اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام رکھے. فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ, یہ تو قبرستان ہوتے ہیں کہ جہاں پر مردے جا کر انتقال ہو گیا, نہ وہاں تلاوت ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے, بغیر عبادت کے بس وہ مسلمانوں کی ایک قیام گاہ بن چکی ہے. فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ نہ وہاں تلاوت کا اہتمام ہو, نہ نمازوں کا اہتمام ہو. اگر خواتین گھر کی نمازی بن جائیں خود بخود گھر کے اندر نئی نسل آنے والی بچیاں وہ بھی نمازی بنتی ہیں, بچوں کو بھی نماز کا شوق ہوتا ہے, پھر انہیں بھی یہ جذبے تازہ ہوتے ہیں کہ وہ بھی جائیں مسجد کے اندر نماز پڑھ کر آئیں. تو اس لحاظ سے گھر کے اندر نماز کا اہتمام, تلاوت کلام پاک کا اہتمام, اور خواتین جب نماز پڑھتی ہیں تو تلاوت کا بھی اہتمام کرتی ہیں, تسبیحات کا بھی اہتمام کرتی ہیں, تو گھر میں نورانی اکثر اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے, محبت کی فضائیں بنتی ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا ہمیشہ کہ بہت سی سنتیں گھر ہی سے پڑھ کر چلا کرتے تھے, خاص کر ظہر سے پہلے کی چار سنتیں ہمیشہ معمول تھا گھر ہی کے اندر پڑھ کے پھر نماز کے لیے آیا کرتے تھے, فجر کی سنتیں ہمیشہ گھر میں پڑھ کے پھر نماز کے لیے چلا کرتے تھے, اور اسی طرح بعض دفعہ جانے کے بعد بھی گھر میں سنتیں ادا فرمایا کرتے تھے, اور خاص کر جمعے کے دن صبح 10-11 بجے تیار ہو کے بڑے اہتمام کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے, ڈرائنگ روم بند کر کے تنہائی موجود سوئی میں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہیں, تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں. یہ وہ سبق ہے کہ جانے والے نشانہ سے قدم تیرے اب بھی باقی ہیں, نام لے لے کہ تیرا ہم تو لیے جائیں گے. جانے والے اثرات چھوڑ جاتے ہیں کہ تم بھی اگر اسی نقش قدم پر چلو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. تو اگر ہم بھی اپنے گھروں کو آباد کریں, خواتین نماز کا اہتمام رکھیں, تو یقیناً گھر رقعۂ نور بنتے ہیں, رحمتیں برستی ہیں, فرشتوں کے مرکز بنتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. اس لحاظ سے مسجدوں کو آباد کرنے والے, اپنے گھروں کو آباد کرنے والے, تو اس راہ سے گزرنا ان کے لیے اللہ پاک آسان فرمائیں گے اور جہنم سے ان کو بچائیں گے اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائیں گے. حضرت حسن ابن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین لوگ ہیں کہ جو اللہ کی زمان میں ہیں, اللہ کی حفاظت میں ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضامن ہے, ذمہ دار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آغوش رحمت میں لینے والے, ان کو تحفظ فراہم کرنے والے. ایک تو وہ شخص کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں داخل ہوا, جب تک یہ مسجد میں رہتا ہے اللہ کی زمان میں ہے, اللہ کی امان میں ہے, اللہ کے تحفظ میں ہے. حتیٰ کہ نماز کے لیے آنے والا شخص نماز پڑھ کے با وضو ہے, اپنے گھر کو پلٹا, ابھی با وضو ہے, اگر اسی وضو کے دوران اس کا انتقال ہو جائے فرمایا کہ اس کو شہادت کی موت ملتی ہے. عبادت کے اندر اللہ پاک نے اس قدر قیمت رکھی ہے کہ یقین کی عبادات ہیں. ایک انسان اللہ کی عبادت کے لیے گھر سے وضو کر کے چلا, فرمایا کہ ایک ایک قدم پر اس سے گناہ جھڑتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, پاکیزگی کے سامان ہو رہے ہیں, اور عبادت کر رہا ہے رحمت کی بارش ہو رہی ہے, فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت دعائے رحمت کر رہے ہیں, اور جب نماز پڑھ کے بھی چلا گیا پاک و صاف ہے, رحمت سمیٹ کر جا رہا ہے, خدا نہ خواستہ موت آ گئی, با وضو تھا, شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے. تو سب سے پہلا شخص کہ جو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد میں داخل ہوا. مسجد میں داخل ہونے والے بہت سی نیت لے کر آتے ہیں, کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نمازی بن کر آتے ہیں چپل چوری کرنے کے لیے, کوئی چیز چوری کرنے کے لیے, کوئی نقصان پہنچانے کے لیے, کوئی اور فساد کرنے کے لیے, لوگوں کو ورغلانے کے لیے, خلفشاری پھیلانے کے لیے. تو شرط یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوا, سنت طریقہ تو یہ ہے کہ انسان دایاں قدم رکھے اور داخل ہوتے وقت دعا پڑھ لے, اور اسی کے ساتھ یہ نیت کر لے کہ یا اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو اگر وہ مسجد میں خاموش بھی بیٹھا رہے گا اعتکاف کا ثواب مسلسل اس کو ملتا رہے گا. تو یہ بقاع نور ہیں, خیر بقاع الارض مساجدها, روئے زمین کے سب سے مقدس خطے, چنے ہوئے خطے, پاکیزہ خطے, نورانی خطے. جس طرح مسجد نبوی میں پہنچ کر ایک مومن مسلمان کی تگودو ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, جستجو اور لگن ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے ریاض الجنہ کے اندر, کہ میں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو زمین کا خطہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو مسجد نبوی خود بقاع نور ہے, وہاں پہنچ کر بھی انسان کی جستجو اور زیادہ آگے کی ہوتی ہے کہ پہنچ کر ریاض الجنہ کے اندر مجھے نماز نصیب ہو جائے. اسی طرح اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں یہ مسجدیں بقاع نور ہیں, موقع ملتا ہی کوشش کی جائے کہ ان نور کے خطوں میں پہنچ کر اپنے آپ کو نور کے اندر غوطہ زن کر لیا جائے. منافق کے لیے اکابرین اور اسلام فرماتے ہیں کہ منافق کے لیے مسجد وہ ایسی ہے جسے پرندے کے لیے پنجرا, اور مومن مسلمان کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے تالاب. مچھلی اس تالاب کے اندر رہے گی تو اس کو سکون ملتا رہے گا, اس کی زندگی رہے گی تر و تازہ رہے گی, خوش و خرم رہے گی. اور اگر پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے وہ پھڑ پھڑاتا رہے گا, اس انتظار میں رہے گا کب دروازہ کھلے اڑ کر بھاگو. تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے جتنا زیادہ اس کے اندر ایمان کمی سے کمی تر ہوتا جائے گا, اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا, اللہ سے لگاؤ جتنا زیادہ ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا مسجد میں دل لگے گا, مسجد میں آ کر اس کو اطمینان نصیب ہوگا, راحت اور سکون ملے گا, اس لیے کہ یہ بقاع نور. تو فرمایا کہ تین افراد ہیں حدیث مبارک ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں, اپنی زمان میں, اپنی حفاظت اور اپنے تحفظ میں لے لیتے ہیں, جن میں سے پہلا شخص وہ ہے جو اللہ کی رضا لے کر اللہ کی خوشنودی کی خاطر مسجد میں داخل ہوا. جب تک کہ وہ مسجد سے نہیں نکلتا اللہ کی زمان میں ہے, اللہ اس کے ضامن اس کے محافظ ہوا کرتے ہیں. ایک موقع پر مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت نمازی لوگ بھی چپل چوری کر لیتے. فرمایا کہ یہ نمازی نہیں ہوتے, اصل تو چور ہوتے ہیں, وہ نمازی کے بھیس میں آتے ہیں. اس طرح بازی لوگ حقیقت میں فقیر ہوتے ہیں لیکن نمازی کا بھیس بدل کے آ جاتے ہیں کہ نمازی بن کے نماز تو پڑھ لی لیکن مقصد ان کا نماز کی ادائیگی نہ تھا بلکہ نماز پڑھ لینے کے بعد اپنے بھکاری کا کام انجام دینا تھا کہ وہ شور مچا کر نمازیوں کی عبادت خراب کرنے میں لگ جاتے ہیں. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پورا اس کے اوپر ایک باب تفصیل کے ساتھ باندھا ہے کہ جدہ گری بلا ضرورت فقیر بننا حرام ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ قرآن و حدیث کے پورے دلائل یکجا کیے ہیں, اور بالخصوص مسجد کے اندر کھڑے ہو کے سوال کرنا کہ اللہ کے در میں, اللہ کے دربار میں اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں کی عبادت میں خلل ڈال کے بندہ شور مچائے عبادت میں خلل بھی ڈالے اور خدا کو چھوڑ کے اس کی مخلوق سے مانگے, فرمایا کہ بہت بڑی بےعدبی ہے. ہاں ضرورت مند ہے, انسان مجبور ہو گیا, ضرورت اس کو آ پڑی مانگنے کے لیے تو مسجد سے ہٹ کر مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے مانگ لے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن عبادت کے اندر باقاعدہ خلل ڈالنا, کئی مہینوں پہلے کی بات ہے کہ ایک دن جمعہ کے دن میں خطبہ دے رہا تھا, جمعے کے خطبے کے عین دوران ایک بڑے صاحب جو صفحے اول میں بیٹھے ہوئے تھے, اب وہ شروع سے آئے صفحے اول میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں صفحے اول میں ان کا بیٹھنا اس مقصد کے لیے نہ تھا کہ جو حدیث مبارک میں فضیلت آئی کہ اگر لوگوں کو صفحے اول کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ اس کے لیے قرآن دازی کیا کریں, جھگڑا پیدا ہو جائے, ہر ایک کہے کہ میں بیٹھوں گا, نوبت یہاں آپ پہنچے, چلو قرآن دازی کر لیتے, جس کا نام آئے اس کو جگہ دی جائے. یہاں تک فضیلت بیان فرمائی, تو وہ سب سے اول میں بیٹھے ہوئے, جب خطبہ شروع ہو گیا سارے مجمع پہ سکوت طاری ہے. اب وہ صاحب عمر رسیدہ تھے, بوڑھے تھے, ایک پرچہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میں ضرورت مند ہوں, فقیر ہوں, بھکاری ہوں, جو بھی کچھ لکھا تھا وہ لے کر کھڑے ہو گئے. اب الٹے چلنے شروع ہو گئے, سارے لوگوں کی توجہ اس خطبے سے عبادت سے ہٹا کر اپنی طرف. تو پھر میں نے درمیان میں کہا کہ آپ بیٹھ جائیے, خلل مت ڈالیے. ظاہر ہے کہ جس طرح نماز عبادت کے دوران خلل ڈالے تو وہ مجرم تصور ہوتا ہے, خطبہ یہ جمعے کا حصہ ہے, خطبے کے بغیر جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی.
جس طرح دو رکعت اہمیت کی حامل ہے چار رکعت کے اندر، کہ اگر شروع کی دو نہ ہو تو آخر کی بھی دو نہ ہو، تو اگر یہ شروع کے دو خطبے جمعے کے نہ ہو تو یہ جمعے کی دو رکعت اس کا فرض ادا ہی نہیں ہوگا، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. باقاعدہ عبادت شروع ہو جاتی ہے خطبے ہی سے. یہی تو وجہ ہے کہ خطبے کے دوران سلام کلام بات چیت روک ٹوک ہر چیز بنا ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی نے قافلے کے بارے میں پوچھ کیا تھا کہ فلانا قافلہ روانہ ہو گیا، حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا تم نے لوگ کام کیا خطبے کے دوران اسے سوال کر کے، فضول کام کیا سوال کر کے. تو خطبہ اور نماز دونوں لازم اور ملزوم، اور ایک عبادت کی ادائیگی شروع ہو چکی ہے. اس دوران ایک انسان کھڑا ہو کے بھکاری بن کے لوگوں کی عبادت میں خلل ڈالے تو اس قسم کی چیزیں بسا اوقات لوگ اپنے اپنے مقصد کے لیے بھی مسجد میں آتے ہیں. تو مجدد الملت حکیم الامت حضرت خان رحمہ اللہ سے کسی نے جب یہ عرض کیا کہ نمازی بھی چپل چوری کر جاتے ہیں تو فرمایا کہ وہ نمازی نہیں ہوتے، یہ چور ہوتے ہیں. نمازی کا بھیس بنا کر، نمازی کا حلیہ بنا کر آتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نمازی سمجھیں، لیکن مقصد ان کا نماز پڑھنا نہیں ہوتا، اچھی چپلیں اٹھا کر جانا ہوتا ہے. کافی زمانے پہلے کی بات ہے، بنوری ٹاؤن میں ہمارے ایک استاد محترم نے ایک بھکاری کو پکڑا جو اس قدر کپ کپا رہا تھا، بری طرح سے بالکل راشا اس پر تاری تک کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا. حضرت نے پہلے اس کو چونکہ ایک دفعہ پکڑ لیا تھا تو یہ کھڑا ہوا، اتنا زیادہ کپ کپا رہا ہے، بری طرح سے لرزہ اس پر تاری ہے، اور سوال کیا. تو ہمارے استاد محترم نے موقع مناسب سمجھ کے اس کو پکڑا، فرمایا کہ فراڈی ہے، جھوٹ بولتا ہے، طلبہ موجود ہے، فرمایا اس کو پکڑ کر لے چلو. بنوری ٹاؤن میں سامنے ہی سہن کے ساتھ ہی پورے باغیچہ ہے، وہاں لے گئے. فرمایا کہ چل کے دکھاؤ سیدھا. کیا تو اس سے چلا نہیں ہو، یعنی کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، چلنا تو دور کی بات ہے. جب دیکھا کہ پھنس گیا تو دوڑ کے دکھایا اس نے، بتایا تھا بس خلاف دوڑ رہا تھا. کہا کہ تم جب تک دوڑ کے نہیں دکھاؤ گے نہیں چھوڑیں گے. تو مسجد میں آنے والا ہر شخص وہ صاف نیت لے کر نہیں آتا، بعضے اس کے اندر فراڈی بھی آتے ہیں، بعضے چور بھی آتے ہیں، بعضے اچکے بھی آتے ہیں، بعضے جیب کترے بھی آتے ہیں. حد تو یہ ہو گئی کہ ایک موقع پر جنازے کی نماز تھی، امام صاحب کا بٹوا جیب کترے نے نکال لیا، حضرت عبدالس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ. جب یہ آدھا سہن تھا، پورا یہ سہن میں جنازہ ہوا کرتا تھا، جنازے سے فارغ ہوئے ابا جان کی جیب میں بٹوا بھی موٹا والا ہوتا تھا جس میں ساری دنیا کا خزانہ ہوتا تھا، اس میں پیسے بھی ہوتے تھے، تعویذ بھی ہوتے تھے، کارڈ بھی ہوتے تھے، اور فلاں 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 پورا ماشاء اللہ وہ ایک خزانہ ہوتا تھا. تو اتنا بڑا بھاری بھرکم موٹا بٹوا کسی جیب کترے نے جیسے جنازہ اٹھایا گیا، نماز جنازہ کے فوراً بعد نکال دیا. اور قسمت اچھی تھی، کسی کی نظر پڑ گئی، شور مچایا تو فوراً وہ جیب کترا بٹوا چھوڑ کے رکو چکر ہو گئے. مسجد میں آنے والا ہر کوئی صاف نیت کا مالک نہیں ہوتا. ابھی رمضان شریف میں ہماری اس مسجد کے ٹھنڈے پانی کے جو کولر کے وہ نلکے تھے، وہاں تک اسی کی موجودگی میں آخری عشرے کے دوران جبکہ چہل پہل رہتی ہے، سب کچھ رونق ہوتی ہے، اثر اور یہ ظہر اور عصر کے درمیان جب لوگ جاگے میں بھی ہوتے ہیں، اس دوران بڑی تسلی سے کاریگر بن کے کولر کے نل کھول کے لے گیا، مسجد میں آیا اور نل کے چرا کے لے گیا. اسی طرح ظہر کی نماز میں جب یہاں میں داخل ہوا، مسجد کا گیٹ بند تھا، جب گیٹ ہارن بجایا، گیٹ کھلا، دیکھا تو یہاں ہمارے یہاں ضرورت کے تحت شہزور ٹرک پر بڑا والا جنریٹر لایا گیا تھا رمضان مبارک کے لیے، اس پہ دو کاریگر بیٹھے ہوئے لگے ہوئے پانے پیچکس لیے ہوئے. میں سمجھے شاید فٹنگ کا کام چل رہا ہے. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان پہ ڈر اور خوف ایسا چھایا کہ وہ تار وغیرہ سارے کھول چکے تھے، صرف وہ ٹرک شہزور اس جنریٹر سمیت جو 14-15 لاکھ کا جنریٹر یہاں مسجد کے لیے لایا گیا تھا اس کو لے جانے کے چکر میں تھے دو افراد. میں سمجھا شاید یہاں پہ فٹنگ کا کام چل رہا ہے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں سیدھا آیا نماز پڑھائی. بعد میں جب شام کا وقت ہوا تو دیکھا تو سارے تار وار کھلے پڑے ہوئے. یہ حضرات جو آئے ذمہ دار حیران ہو گئے کہ جنریٹر کی فٹنگ تو کل ہم نے کرائی تھی، سارے تار وار انجن پنجر سب کھلے ہوئے، کیا چکر ہے؟ تب میں نے بتایا کہ ظہر کے ٹائم میں نے دو افراد کو دیکھا تھا، تو کہا کہ اچھا وہ تو چور ہوں گے. اور سننے والے ہمارے ایک نمازی نے سنا کہ چلو جلدی نکل چلو ورنہ پکڑے جائیں گے. تو جب گیٹ کھل گیا، نمازی حضرات آنے لگے مسجد کے حضور میں سے باقاعدہ کھلے عام اور ظہر کے وقت دوپہر میں نمازی آ رہے ہیں، ظہر کی نماز کے وقت میں اتنے بڑے چور چوری کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں. جس لحاظ سے شرط یہی لگائی گئی، فرمایا کہ تین افراد ہیں جو اللہ کی زمان میں، اللہ کی امان میں، اللہ کے تحفظ میں ہوں گے. پہلا وہ شخص کہ جو اللہ کے گھر مسجد میں داخل ہوا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے. اور نمبر دو فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، رشتے دار تھا تو صلہ رحمی کی نیت سے، دوست تھا تو مسلمان اور اسلامی تعلق کو نبھانے کے لیے، کوئی بھی اسلامی رشتہ تھا، اسلامی تعلق تھا، ایمانی تعلق تھا، یا اپنے کسی بھی ایمانی رشتے سے کسی بھی تعلق والے سے ملاقات کے لیے انسان نکل کھڑا ہوا، کہ چلو میں چل کے اس سے ملاقات کر آؤں. فرمایا کہ جب تک یہ شخص واپس لڑ کر نہیں آتا تو یہ اللہ کی حفاظت میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے محافظ ہے, اس کے ضامن ہے, اللہ اس کو اپنی امان میں لینے والے اور اپنے مومن مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کے لیے چلنے والا, اللہ کی زیارت کرنے والا تصور ہوتا ہے. اور تیسرا شخص فرمایا کہ وہ جو اپنے گھر بار کو, اپنے شہر, اپنے علاقے, اپنے ملک کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے, جب تک یہ حج کے سفر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ضامن, اس کے محافظ, اس کے امین ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے امان کے اندر اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اسی لیے جو بھی حج کے سفر میں انتقال کرتا ہے اس کو بھی اللہ پاک نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. تو یہ تین قسم کے افراد ہیں, جن میں سے وہ شخص کہ جو مسجد میں داخل ہوا اللہ کی رضا کے لیے کہ میں اللہ کو راضی کر کے آ جاؤں, اللہ کو منا کے آ جاؤں, اللہ کی عبادت کر کے آ جاؤں, اور مسجد میں آ کر بھی آداب کو ملحوظ رکھا, خاموشی کے ساتھ عبادت انجام دی, ایسے آداب کے ساتھ رہا جس طرح کسی دنیاوی بادشاہ کے سامنے دربار میں کوئی اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے, جھجھکتا ہے, شرماتا ہے, اور اگر چھینک بھی آئے تو وہ اپنی آواز کو ایسے گھٹا دیتا ہے, گھونٹ لیتا ہے کہ چیخ کی آواز بھی کہیں سنائی نہ دے جائے, جمائی آئے تو وہ جمائی نہیں لیتا منہ کھول کے بادشاہ کے سامنے, اپنے آپ کو ادب کا پیکر بنا کر رکھتا ہے. تو جب مومن مسلمان کے دل میں بھی اللہ کی عظمت سما جاتی ہے تو جب وہ اللہ کے اس گھر میں آتا ہے تو وہ بھی ادب کا ایسا ہی پیکر بن کے رہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ مسجد نبوی میں کوئی اونچی آواز سے بات نہ کرے, حتیٰ کہ ایک وائس تھے واز کیا کرتے تھے, تقریر کیا کرتے تھے اور مسجد نبوی کے اندر روز اثر کے قریب کہ جہاں ان کے چیخ چیخ کا ظاہر اسپیکر کا تو دور نہیں تھا, بلند آواز کے ساتھ وہ واز کیا کرتے تھے تو ان کی آواز روز رسول تک بھی جاتی تھی اور ساتھ میں حجرہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہاں تک بھی جا رہی تھی. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کروائی کہ یہ صاحب بہت زور سے چیخ چیخ کے آواز کرتے ہیں, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس بیٹھ کے چیختے چلاتے ہیں, تو ان کو کہیں کہ تھوڑا دور ہو کے آواز کیا کریں. ایک مرتبہ کہا تو وہ محتاط ہو گئے, کچھ وقت گزرا دوبارہ شروع ہو گئے, کچھ زیادہ ہی جوشیلے قسم کے ہوں گے, دوبارہ سے ام المؤمنین کی طرف سے شکایت آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر اس قدر زوردار دھمکی دی, فرمایا کہ اگر آئندہ تم باز نہ آئے تو تمہاری پٹائی لگاؤں گا. ایک دفعہ تمہیں سمجھایا, سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے ذریعے سے مسجد کے اندر ایذا ہو رہی ہے, تکلیف پہنچ رہی ہے ام المؤمنین کو, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اثر پاس ہے, آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو, خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. وہاں تو انسان کے دل کی حرکت بھی بیت بھی معلوم ہوتی ہے, اے زائر درگاہ نبی جائے ادب ہے, آئے نہ ترے حرکت قلب کی صدا تک. تو وہ تو ادب کی جگہ ہے جہاں اللہ پاک نے فرما دیا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے تو یہی لوگ ہیں جن کے دل کا اللہ پاک ایمان کے ذریعے اور تقوی کے ذریعے سے امتحان لیتے ہیں. ایک موقع پر دروازے کھڑکیاں تیار ہو رہی تھی مسجد نبوی کے لیے اور وہ کارپینٹر لگا ہوا تھا ٹک ٹکا ٹک کے اندر, تو فرمایا ام المؤمنین کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ان دروازے اور کھڑکیوں کو کہیں دور لے جا کر تیار کرو کہ ٹک ٹک کی آواز روز اثر تک پہنچ رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ حضور کو تکلیف پہنچے, دور تیار کرو, تیار کر کے لا کے پھر یہاں کر دو. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کے آداب کے لیے ایک ضابطہ دے دیا, مسجد نبوی کے ساتھ ہی باقاعدہ باہر ایک چبوترہ بنوایا, فرمایا کہ جس کسی کو مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنے کا تقاضا ہو, کوئی ضروری باتیں کرنے کا تقاضا ہو, مسجد کو چھوڑ کے چبوترے میں جا کے بیٹھا کرے, وہاں باتیں کیا کرے. مسجدیں وہ کے اندر دنیاوی باتیں کی جائیں اس کے شایان شان نہیں. دو افراد تھے مسجد نبوی میں آئے, باتیں کر رہے تھے, نوجوان تھے, اونچی آواز سے بات چیت کر رہے تھے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کنکر اٹھائی اور ان کو ماری, بدائی ایک آواز دیتے بلاتے یا کرتے آپ نے کنکر اٹھا کر ماری تو ان کے لگی تو یہ بلایا, پاس بلا کر پوچھا کون ہو, کہاں سے آئے ہو, بتایا کہ طائف سے آئے ہیں مدینہ منورہ کے زیارت کے لیے, دیدار کے لیے, روزے بحاضری کے لیے. اور میں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں چیخ چیخ کر زور زور سے باتیں نہیں کی جاتی, ادب کی جگہ ہے, یہ مسجد ہے اور ساتھ میں روزہ اثر موجود ہے, تم اتنے زور زور سے باتیں کر رہے ہو. اور میں کہ اگر تم نوواری مسافر نہ ہوتے تو میں تنبیہ کرتا تمہارے اوپر, باقاعدہ سزا جاری کرتا کہ تم ادب کیوں مچا رہے ہو. مسجدیں ادب کی جگہ ہیں کہ جہاں انسان اللہ کی تعظیم کے لیے آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تو اس لحاظ سے فرمائیں کہ جو بھی شخص اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا کہ وہ عبادت کرے گا. عبادت کے اندر وقت ہو تو انسان تحیت المسجد پڑھ کے پھر بیٹھ جائے, ذکر اللہ میں لگ جائے. اور اگر مکروہ وقت ہو, ایسے وقت میں آیا جیسے فجر کے وقت میں, صرف صبح صادق سے لے کر فجر کے یعنی سورج کے طلوع ہونے تک چار رکعت پڑھی جاتی ہیں, دو رکعت سنت جو فجر کی ہیں اور اس کے بعد دو رکعت فرض جو فجر کے ہیں. اس دوران کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی, نفل نماز اشراق کے وقت میں پڑھی جائے گی. تو اگر انسان فجر کے وقت میں آیا تو یہ وقت نفل کے لیے اجازت نہیں, اب بیٹھ کر انسان ذکر اللہ کریں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ پڑھتا رہے, اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے, درود شریف پڑھتا رہے, استغفار کرتا رہے. اللہ کی ان باغوں میں آ کر فرمایا کہ مسجدیں یہ جنت کے باغات ہیں. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تمہارا گزر چراگاہوں میں ہوا کرے, جو جنت کی چراگاہیں تو خوب چرا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ چراگاہیں کیا ہیں, کہاں ہیں؟ فرمایا کہ ذکر اللہ کی محفلیں جہاں اللہ کی یاد ہو رہی ہو, اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو, اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو, یہ آخرت کی چراگاہیں ہیں. یہاں انسان ذکر کر رہا ہے اور چر رہا ہے, گویا کہ اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے غذا فراہم کر رہا ہے, خوب طاقت بخش رہا ہے اور مالا مال ہو رہا ہے, اپنی روح کو جان بخش رہا ہے. اس لحاظ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آئے اور یعنی ادب کا پیکر بن کے عبادت کی انجام دہی میں لگا رہے اور خاموشی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ عبادت انجام دے کر واپس چلا جائے تو یہ بھی اللہ کی امان میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ضامن. اور جو اپنے مومن مسلمان بھائی سے بھلے وہ رشتہ دار ہو, عزیز اور اقارب ہو, یا کسی بھی ایمانی رشتے سے اس سے تعلق اور دوستی ہو, اس سے ملاقات کے لیے نکلے تو یہ اللہ کی زیارت کرنے والا ہے. تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چل کھڑا ہوا بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے, فرمایا کہ یہ اللہ کا وفد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمان کی ایسی چیزیں بنائیں کہ جس کے لیے عبادت کے انتظامات پر رہے, اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کی زمان میں, اللہ کی امان میں, اللہ کے محفوظ قلعے کے اندر آنے والا ہے. اور مسجد کے اندر ابھی جیسے آپ نے سنا کہ ام مہاجن نے مسجد نبوی کی خدمت کی صفائی کی, وہی ان کی نجات کے لیے کارآمد ثابت ہو گیا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد کی صفائی اور اس کی دیکھ بھال, ایک طرف تو یہ اس کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے, دوسری طرف فرمایا کرتے تھے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی دیکھ بھال اور اس سے کوئی تنکا کاٹا کوئی کچرا اٹھانا, یہ فرمایا کرتے تھے کہ حوروں کا مہر ہے, کہ جو بھی مسجد کی صفائی کا اہتمام رکھتا ہے, صاف ستھرا رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو حور عین عطا فرمائیں گے, کہ جس کے مہر کی ادائیگی اللہ پاک نے اس طرح مسجد کی صفائی کے ساتھ کروا دی. تو انسان جب اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہوگی تو اللہ کے گھر کی عظمت بھی اسی جذبے کے ساتھ ہوگی. قیامت کے دن یہی مسجدیں ایسی سجی بنی جھلمل جھلمل تیار ہو کے آئیں گی. فرمایا کہ یہ مسجدیں ایسی کشتیوں کی شکل میں تیرتی ہوئی آئیں گی کہ ان کے یاقوت اور موتیوں کے چھپر ہوں گے, صاحبان ہوں گے. اور یہ مسجدیں کوئی چھوٹی کوئی بڑی کوئی بہت ہی زیادہ بڑی کوئی سادی کوئی عالیشان موتیوں سے سجی بنی تیار جھلمل جھلمل آخرت میں آئیں گی اور اپنے اپنے آباد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی, شفاعت کریں گی اور گواہی دیں گی کہ یا اللہ تیرے فلا فلا بندے مجھ میں آ کر مجھ کو آباد کیا کرتے تھے. تو مسجد کی آبادی ایک طرف تو اللہ کی عبادت کی انجام دہی ہے اور دوسری طرف یہ اپنے لیے آخرت میں شفاعت کے انتظام کرانے کا سامان ہے. اور مسجد کے اندر جہاں کہیں انسان کو بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے کوئی کچرا نظر آ جائے, کوئی تنکا کوئی دھاگا کوئی پر اور خاص کر کوئی ناخن ناخن جس کو دیکھ کر انسان کو گھن آ جائے, تو ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف کرنا بہت ہی زیادہ عظمت کی بات ہے. بعض بے نمازی بڑی بے احتیاطی برتتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ناخن پھرستے رہتے ہیں, پھر دیکھو تو قالین کے اوپر ناخن کے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں. تو دوسرا آدمی جس کو دیکھ کر کراہیت آ رہی ہو, گھن آ رہی ہو, لیکن صرف اس جذبے کے ساتھ کہ میرے اللہ کا گھر گندا لگ رہا ہے, اس میں گندگی پڑی ہے, انسان رومال کے ذریعے ٹیشو پیپر کے ذریعے اور اگر کوئی چیز نہ ہو کسی بھی ذریعے انسان اس ناخن کو اٹھا لے, اس گندگی کو اٹھا لے, یا کوئی اور گندگی ہو کوئی کچرا ہو کوئی تنکا ہو اس کو اس نیت سے اٹھا لے کہ میرے اللہ کا گھر میں صاف کر کے اپنے لیے انتظام کر لوں آخرت کے, وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے تمام کے تمام اعمال کے بدلے دکھائے, نیکیوں کے بھی بدلے دکھائے اور گناہوں کے انجام بھی دکھائے, اور میں آپ نے جو سب سے ہلکی نیکی کا بدلہ ذکر فرمایا, فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد سے ایک معمولی سا تنکا بھی اٹھاتا ہے اس تنکے کا بھی اجر و ثواب دکھایا گیا کہ مسجد سے ایک تنکا اٹھانے کا کیا اجر و ثواب اللہ پاک نے متعین کیا ہے. اس نیت سے مسجد کو صاف رکھنے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ پاک نے ان کے لیے انتظام فرمایا کہ یہی مسجد قیامت کے دن آ کر ان کے لیے گواہی دیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں آباد کیا, آپ ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کی بخشش فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو تم دیکھو گے وہ مسجد کا عادی ہے, صبح و شام مسجد کی طرف آتا اور جاتا ہے, فرمایا کہ تم اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو کہ پکا مومن مسلمان ہے, ایماندار ہے, یہ بے ایمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایمان کی گواہی تو اللہ پاک نے دی ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, یقیناً اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائے, آخرت پر بھی ایمان لائے. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو تم عادی پاؤ کہ وہ عادی ہے, مسجد آتا جاتا ہے, ہر اذان کے وقت گلی کوچوں میں محلوں میں نمازیوں کی تعداد دکھائی دیتی ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا معمول بنا ہوتا ہے, کوئی کس مسجد کا عادی ہے, کوئی کس مسجد کا عادی ہے, کوئی کس طرف کا عادی ہے, محلے میں تین چار پانچ مسجدیں ہیں, اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی, جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک کو دیکھو ٹوپی اوڑھے ہوئے تیار ہوئے ہوئے تازہ تازہ وضو کر کے گیلے کپڑے لیے ہوئے گھر سے نکل کھڑا ہوا, اندازہ ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. ایسے مومنین جن کی بدولت اس محلے میں بھی رحمتیں برستی ہیں, گھروں پہ بھی رحمتیں برستی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کی بدولت پھر اہل محلہ کو عذابوں سے بچا لیتے ہیں. تو یہ لوگ جو مختلف گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں, ان میں جوان بھی ہوتے ہیں, ادھیڑ بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے لیے گواہی دیا کرو کہ یہ ایماندار ہیں. اور کیوں نہ گواہی دو, ان کی گواہی اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتار دی, انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں, وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں. تعمیر دو طرح کی ہے, ایک عمارت کے ذریعے, ایک عبادت کے ذریعے. عمارت کی تعمیر یہ کہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے, آراستہ کیا جائے, ساری سہولتیں سے مہیا ہوں, آنے والے نمازی کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو, وہ سہولت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اور ہم تن گوش ہو کے اللہ عبادت انجام دے لے. مسجد نبوی میں ایک بڑے بزرگ ہیں جو حضرت عباس حضرت والد ماجد کے بڑے گہرے دوست ہیں, اسی نسبت سے ہم سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی شفقت فرماتے ہیں, بڑی اپنائیت کے ساتھ بڑی کام کام کی نصیحتیں فرماتے ہیں. تو اس سفر پر وہ تذکرہ فرمانے لگے کہ یہاں اٹک میں فرمایا کہ میرے پیر و مرشد ان کی علاقے کے اندر ایک مسجد ہے, فرمایا کہ انہوں نے اس مسجد کا نام ہی مدینہ منورہ سے محبت کے اور عشق کے وجہ سے مدینہ مسجد رکھا. فرمایا کہ اس وقت کا ایک بڑا کوئی سرکاری محکمہ کا بڑا آدمی آیا جو اثر رسوخ ہونے والا تھا, اس نے کہا کہ حضرت یہ پوری مسجد میں اس کو عالیشان بنانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ بہت اچھی بات. اس نے کہا شرط یہ ہے کہ اس مسجد کا نام میری اما کے نام پر ہوگا. فرمایا کہ یہ شرط نا منظور ہے, یہ مسجد مدینہ مسجد کے نام سے ہے, اسی نام سے رہے گی, اس نام کو تبدیل کرنا ہمیں گوارا نہیں, تم جاؤ اپنا کام کہیں اور جماؤ, ہمیں ضرورت نہیں. فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میں اللہ کے گھر کو ایسا شاندار بناؤں گا کہ وہ ایسا عالی شان ہوگا کہ واقعتاً وہ مدینہ والی مسجد کے مشابہ ہوگا, کہ اگر اس مسجد کے اندر بے نمازی بھی آئے گا تو نماز پڑھے بغیر نہیں جائے گا, اس کا دل ایسا لگے گا, دل چاہے گا کہ میں نماز پڑھ کر ہی جاؤں. تو وہ حضرت فرما رہے تھے, بزرگ فرما رہے تھے کہ واقعتاً اللہ نے میرے حضرت کی چاہت کو ایسا پورا فرمایا, فرمایا کہ آج وہ ایسی عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے کہ وہ مسجد آباد بھی ہے, وہ رونق بھی ہے, اور اللہ پاک نے اس کو ایسا آباد فرمایا کہ وہ رونق کا مرکز بنی ہوئی ہے. تو مسجد کی تعمیر دو طرح سے ہوتی ہے, ایک عمارت کے ذریعے کہ جس طرح انسان اپنا گھر اچھا بنانا چاہتا ہے تو اللہ کے گھر کو بھی اچھا بنائے, صاف ستھرا ہو, تمام سہولتیں اس میں ہوں کہ اللہ کے بندے اس میں اچھے طریقے سے عبادت انجام دے سکیں, اور ایک آبادی ہوتی ہے عبادت کے ذریعے. اگر مسجد صحیح بنی تیار ہو لیکن نمازی نہ ہو تو پھر تو وہ عبرت کا نمونہ بن جائے گی. نمازی ہوں، نمازی وہ ہوں گے جو اپنی محنت کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے، اپنے زندگی کے اوقات کے ذریعے اللہ کے گھر کو رونق بخش رہے ہوں گے. تو فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ لوگ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. فرمایا کہ جو جس کسی کو تم مسجد کا عادی پاؤ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو. تو مسجد کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہونا اور اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑنا اور مسجد کی آبادی کا سامان بننا، یقیناً یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے میرے پڑوسی، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے وہی لوگ جو دنیا میں میری مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے تھے، اور میرے پڑوسیوں کو بلا لاؤ. اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے، اللہ کے پڑوسی، اللہ کے جوار والے، اللہ کے قرب والے، جنہوں نے یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دے کے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کیا، قیامت میں اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہاں ہے میرے پڑوسیوں کو میرے پاس لے آؤ. وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے عبادت گزاروں کو، مسجد کو آباد کرنے والوں کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اور اسی قرب کے اندر وہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ رجل قلبه معلق في المساجد، کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی تو موقع ہے اس اہم ترین اعزاز کو حاصل کرنے کا. دنیا کے اندر مختلف آفریں آتی ہیں، انعامات رکھے جاتے ہیں کہ فلاں انعام دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ قواعد پورے کیے جائیں. لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، اور وہ قواعد پورے کر کے انعام حاصل کر لیتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا، عرش کا سایہ تیار ہے، جو کوئی عدل و انصاف کا پیکر بن کر جیے گا عرش کے سایہ میں آ جائے گا، جو کوئی جوانی کی حفاظت کرے گا، اپنی جوانی کو گناہوں سے بچائے گا، عبادت گزاری کرتے ہوئے جوان ہو کر وہ ادھیڑ عمر میں قدم رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ جوانی کی حفاظت کرنے والے کو فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ انعام دیا جائے گا کہ اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور جو شخص اپنے دل کو مسجد کے ساتھ جوڑنے والا ہوگا، اپنے دل کو مسجد کے ساتھ لگانے والا ہوگا، اپنے آپ کو مسجد کی آبادی کا حصہ بنانے والا ہوگا کہ عبادت کے ذریعے سے نمازیوں کا ایک حصہ بن کر وہ اللہ کی عبادت انجام دے کر مسجد کو رونق بخشنے والا ہوگا، ہر نماز کو اللہ کے گھر میں پہنچ کر ادا کرنے والا ہوگا، اللہ نے اس کے لیے بھی اعلان فرمایا کہ وہ بھی ہمارے عرش کے سایہ میں ہوگا. دو ایسے افراد تو اللہ کے لیے محبت کرنے والے اسی محبت کے ساتھ جڑے، اسی محبت کے ساتھ بچھڑ گئے. دین کی نسبت سے جو بھی محبت ہو، اللہ والوں سے محبت، علماء صلحاء سے محبت، دینداروں سے محبت، اپنے مومن مسلمان بھائی سے محبت، صرف ایمانی رشتے کی وجہ سے کہ یہ میرا مومن مسلمان بھائی ہے. ایک مشرق میں رہنے والا، ایک مغرب میں رہنے والا، محبت صرف اس وجہ سے کہ وہ بھی مسلمان ہے، ایمانی رشتے سے محبت قائم. تو یہ محبت اتنا قیمتی اثاثہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ انعام کا اعلان فرمایا، اس کو بھی عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور وہ شخص جس کو کوئی موقع ملا، گناہ کرنے کی دعوت ملی، حسب نسب جمال والی کسی عورت نے، فاحشہ نے، بدکارہ نے دعوت دی، آؤ گناہ کرتے ہیں، اس نے جواب دیا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے ڈر و خوف سے بچنے والا، اللہ پاک نے اس کے لیے اعلان فرما دیا کہ وہ بھی ہمارے عرش کے سایہ میں جگہ پائے گا. اور ایسا شخص کہ جو صدقہ اور خیرات کرے، اس قدر مخفی انداز سے کرے، فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیے ہوئے کہ بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو، ایسا مخفی انداز میں خرچ کرنے والے کو بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آؤ تم بھی ہمارے عرش کے سایہ میں جگہ پاؤ. صدقہ خیرات ایسی پیاری چیز ہے کہ وہ کھلم کھلا کی جائے، جب بھی اس کی فضیلت آئی ہے خفیہ طور پہ کی جائے اور چھپ کر کی جائے، تب بھی اللہ پاک نے عرش کے سایہ کے انتظامات فرما دیے. اور اس سے بڑھ کر فرمایا کہ ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا ہو، اس طرح دنیا کے اندر کسی کو کسی کا عشق لگ جائے، محبت میں گرفتار ہو جائے، تو عاشق رات رات بھر آنسو سے اپنے تکیے گیلے کر دیتا ہے، رو رو کے فراق کے اندر، غم جدائی کے اندر وہ اپنے آنسو بہا کر اپنے غم کی آنکھ کو بجھاتا ہے. جس کسی کو اللہ کا درد مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، تنہائی کے اندر جب اللہ سے اس کی لو لگ جائے، تعلق جڑ جائے، راز و نیاز کی باتیں شروع ہو جائیں، وہی بزرگ جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا جو مسجد نبوی میں ہوتے ہیں فرمانے لگے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں بے تکلفی کے انداز میں بھی کیا کرو, ناز کے انداز میں کیا کرو, جس طرح بیٹا اپنے باپ سے فخری انداز میں کبھی کبھی اپنی کوئی چاہت کوئی فرمائش پوری کرواتا ہے, اڑ جاتا ہے. جس طرح ہمارے استادوں میں سے ایک استاد تھے جو انتقال فرما گئے, اپنے اکابرین میں سے ایک بڑے بزرگ کو بتایا کہ انہوں نے مدرسہ قائم فرمایا اور اپنے مدرسے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے لگ گئے, گڑ گڑانے لگے اور اس کے بعد دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ جب وہاں سے اشارہ مل گیا منظوری کا تو پھر آئے بڑے خوش خوش اور فرمانے لگے منوا کے چھوڑا منوا کے چھوڑا منوا کے چھوڑا, اللہ کے در پہ اڑ گئے. جب بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے, اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے, اللہ کی مان کر چلنے والا ہوتا ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, اللہ تعالیٰ بھی بندے کی چاہت کے مطابق فیصلے فرما دیتے ہیں اور بندے کی دعائیں پوری فرماتے ہیں, اس کی مرادیں پوری فرماتے ہیں, اس کی لاج رکھتے ہیں. ربا اشعتا اخبرا مدفوع بالباب, بہت سے بکھرے ہوئے بال والے میرے کچلے حال والے اللہ کے محبوب بندے ایسے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ کہ اگر وہ کسی کے دروازے پر جائے دھتکار پہ بھگا دیے جائیں, لیکن اللہ کے وہ ایسے قریبی دوست ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام پر کسی بات پر قسم اٹھا لیں ابرا اللہ ان کی قسم کو پورا کر کے دکھا دیتے ہیں, ان کی بات کو جھوٹا نہیں ہونے دیتے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے بندہ بے تکلف ہو کے مانگنے کا عادی بنے. تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ سے بعض دفعہ لو لگ جاتی ہے, تعلق جڑ جاتا ہے, رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے, تو پھر مانگنے کا مزہ بھی اس وقت انسان خود اس کی روح اس کی حلاوت اور لذت محسوس کرتی ہے. یہ تب ہوتا ہے جب بندے کو تنہائی میسر ہو, اور اس کے لیے تہجد کا وقت بڑا پیارا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں, بندوں سے قریب ہو جاتے ہیں, پکار ہوتی ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو تمہاری مراد کو پورا کیا جائے گا, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کو بخشا جائے, ہے کوئی بیمار کہ اس کو صحت دی جائے, ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جائے. پرتی بار مسلسل اعلانات ہوتے ہیں اور مانگنے والے جب مانگتے ہیں تعلق جڑ جاتا ہے, رابطہ مربوط ہو جاتا ہے, اس وقت بندے کو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے سوال ہو رہا ہے وہاں سے جواب آ رہا ہے. تو اللہ کا درد جس کسی کو مل جائے, اللہ کی محبت جب کسی کو نصیب ہو جائے, تو پھر تنہائی کے اندر یا مجمع کے اندر بھی انسان کو تنہائی میسر آ جاتی ہے. بھرے مجمع کے اندر بھی لو ایسی لگ جاتی ہے کہ مجمع کثیر ہو جمع غفیر ہو, تب بھی تعلق اللہ سے ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ پھر بندے کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں, پھر اللہ سے جب تعلق مضبوط ہو جاتا ہے, اللہ کا درد بندے کو مل جاتا ہے, اللہ کی محبت بندے کو مل جاتی ہے, زندگی پر کیف پائی, گھر کے دن میں غم رہا ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں بے غم رہا. اللہ کا غم جب بندے کو مل جائے, اللہ کی محبت جب بندے کو نصیب ہو جائے, تو پھر بندہ اللہ کی یاد میں روتا ہے, کبھی اس کے خوف میں روتا ہے, کبھی اس کی محبت میں روتا ہے. تعلق جب مل جائے تو اس کے تعلق کے اندر رونے میں بھی بندے کو وہ لذت اور حلاوت اور وہ مزہ ملتا ہے کہ پھر بندہ وہ ساری دنیا کی لذتیں ایک طرف اور اللہ کی محبت میں اللہ کے ڈر اور خوف میں تنہائی کے اندر آنسو بہانے کی لذت ایک طرف. تو یہ درد یہ غم جب مل جائے تو دنیا کے سارے غم ہیچ ہو جاتے ہیں. پھر انسان کو خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ ہی دکھائی دیتے ہیں, غمی میں بھی اللہ تعالیٰ ہی دکھائی دیتے ہیں. یہی مزداق ہوتا ہے زندگی پر کے پائی, گرچہ دل میں غم رہا اللہ کا غم, اللہ کا غم دل کے اندر بس گیا رچ گیا, اسی کی محبت دل میں سما گئی. دل زندگی پر کے پائی, گرچہ دل میں غم رہا ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں بے غم رہا. پھر زندگی کے سارے غم وہ بے اثر ہو جاتے ہیں, پھر کوئی بھی چیز انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی درد عطا فرما دے, ایسا ہی تعلق عطا فرما دے, اپنے گھر کا ایسا بھکاری بنا دے کہ زندگی ہماری اللہ ہی کے گھر میں گزر جائے. ایک حدیث میں اللہ کے ان بندوں کی تعریف کی گئی کہ جو اپنی زندگی کے اوقات کو مسجد میں گزارا کرتے ہیں, فرمایا کہ یہ اوتاد ہیں, اوتاد کیل کہ جو اللہ کے گھروں کی کیلیں ہیں. اس طرح ٹینٹ کے لیے رسی باندھنے کے لیے وہ بڑے بڑے لوہے کے گھوٹے گاڑے جاتے ہیں, تو فرمایا کہ وہ لوگ جو شب و روز اللہ کے گھروں کے اندر جمے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, یہ اوتاد اللہ ہیں, اللہ کی میخیں ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے گھروں کے اندر گاڑ دیا. یہی میخے ہیں کہ جن کی وجہ سے, یہی کھوٹے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب رکے رہتے ہیں, کہ جن کی دعائیں اللہ کے عذاب کو دور کرتی ہیں, اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمارا تعلق مسجدوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے, مسجدوں کا احترام ہمارے دلوں کے اندر رہے, اور وہ تعلق جس کی وجہ سے عرش کا سایہ نصیب ہونے کے سامان اللہ پاک نے فرمائے, اللہ کرے کہ ہمارا بھی دل ساری زندگی اس مسجد کے ساتھ ایسا ہی جڑا رہے کہ جس کی بدولت ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. آج اسی بار اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. ہمارے یہ مسجد کے ایک نمازی ہیں تنویر, مجذوب صفت انسان ہیں, ان کی والدہ ماجدہ ہندوستان میں ہوا کرتی ہیں, کافی بیمار چل رہی ہیں. اس درویش خدا مست کی والدہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے اور شفا کامل عطا فرمائے. ہماری بھی والدہ جب بیمار تھی تو باقاعدہ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے دیکھے کہ ہماری امی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے روتا تھا. ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی امی کو بھی شفا کلی عطا فرمائے, عمر دراز عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے والدین ماجدین کی بھی, اور ہم میں سے جس کسی کے والد دنیا سے والدہ دنیا سے جا چکی ہیں ہمارے مرحومین کی, اللہ پاک مغفرت کاملہ فرمائے. ہمارے سسر محترم کی بھی اللہ پاک مغفرت فرمائے, درجات عالیہ نصیب فرمائے. مرحومین کے لیے اللہ پاک ہم سب کو صدقہ جاریہ بنائے, ہم سب کو اللہ پاک صحت کلی عطا فرمائے. ہمارے جناب محترم رانا ارشد صاحب کو بھی, اور ہمارے حاجی شارف صاحب بھی کافی زیادہ علیل ہیں, انہیں بھی, اور تمام بیماروں کو اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمدہ عطا فرما کر صحت کلی عطا فرمائے, عمر دراز عطا فرمائے, خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. خواتین کے اندر بھی بہت سی بیمار چلتی ہیں, ہماری والدہ ماجدہ کے زمانے سے بہت سی خواتین یہاں ہمارے درس کے اندر شرکت کے لیے تشریف لاتی ہیں. ان کی حوصلہ افزائی سے ہمارے لیے حوصلے بڑے ہوتے ہیں, بلند ہوتے ہیں, اور ہماری دلی دعائیں کہ اللہ پاک ہماری والدہ ماجدہ کی تمام سہیلیوں کو عمر دراز عطا فرمائے, ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے, اور ان سے ہماری دلی دعاؤں کی درخواست ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتی رہیں کہ ہم بھی اپنے والدہ ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت میں لگے رہیں. اللہ کرے کہ ہمارے بڑوں کے جو دوست احباب ہیں, ہماری والدہ ماجدہ کی جو جان پہچان والی خواتین ہیں, اللہ پاک ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے بڑوں کے سایہ کو تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے. الہ العالمین, زندگی بڑی تیزی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے, ہم سب کی عمر دراز فرمائیے, ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے, ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیے, فہم دین عطا فرمائیے, فکر آخرت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, اپنا تعلق نصیب فرمائیے, اپنی محبت نصیب فرمائیے, اپنی معرفت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, اپنا عشق نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, زندگی بھر اپنے گھر کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائیے, نیک لوگوں کے ساتھ یہاں بھی نصیب فرمائیے, آخرت میں بھی نصیب فرمائیے. ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجیے, ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے, اعمال صالحہ ہمارا وتیرہ بنا دیجیے, اعمال صحیح اور گناہوں سے ہمیں نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے, دوری نصیب فرمائیے, تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے, پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے, جن کے روزگار لگے ہوئے اس میں دوام اور استحکام عطا فرمائیے, مشکلات سے نجات عطا فرمائیے. بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دیجیے, نئے سال اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اچھی توفیق عطا فرمائیے. اپنے والدین ماجدین کے لیے مٹھی اور فرما بردار بنائیے. اے الہ العالمین, اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, اولاد کو ہدایت عطا فرمائیے, اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, یہ بڑوں کے سائے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ ملتے ہیں, ہمیں چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے سایوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, جہاں رشتوں کے سلسلے میں پریشانی ہے, آسانیاں پیدا فرمائیے, لڑکوں کے لیے اچھی لڑکیاں اور لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکوں کے رشتے مقدر فرما کے لڑکیوں کو اپنے گھر والا بنا دیجیے. اے الہ العالمین, تمام مہلک امراض سے ہماری بھی حضور کی ساری امت کی حفاظت فرمائیے, تمام شرور اور فتنوں سے, ارضی اور سماوی آفات سے, مرگ مفاجات سے, حادثات اور سانحات سے, نقصانات سے, بلیات سے, سیلابوں سے, زلزلوں سے, دھماکوں سے, غرق و ہر سے ہماری بھی حضور کی ساری امت کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, بارشوں کا موسم چل رہا ہے, رحمت کی بارشیں برسائیے, جتنی ہماری زمین کو پانی کی ضرورت ہے اتنی بارشیں برسا کر ہماری زمین کو سیراب فرمائیے, قلت آب کو ختم فرمائیے, پانی کی مشکلات کو ختم فرما کر یا اللہ پانی وافر مقدار میں عطا فرمائیے. جہاں جہاں بارشوں کی کثرت کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں, بارش کو موقوف فرما دیجیے, رحمت کی بارشیں برسائیے, رحمت کی بارشوں سے بچائیے. اے الہ العالمین, ہر خیر عطا فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.